صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی الشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجلنی خالصا لوجهک الکریم یا اللہ. صلوات علی محمد و آل محمد. اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ و تعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمة وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. صلوات علی محمد و آل محمد. برادران عزیز و خواران محترم، اس سے پہلے کہ جو گزارشات اور نکات آج کی حد تک ہمیں پیش کرنے ہیں اس پر ہم آئیں، کچھ سوالات ہمارے پاس آئے تھے اور میری خواہش ہے کہ ان پر بات کر لی جائے، مگر اس سے بھی پہلے ایک معذرت کہ آج شاید میں اس طرف زیادہ متوجہ نہ ہو سکوں، جیسے کہ یہ دو مائک میرے سامنے ہیں، ان میں سے ایک تو کام کر رہا ہے، جیسے ہی میں یوں دیکھتا ہوں پریشان ہو جاتا ہوں کہ یہ والا پتہ نہیں کیوں نہیں کام کر رہا، حالانکہ دونوں ایک دوسرے کے پہلو میں ہیں. اس سے بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پہلو میں ہونا کافی نہیں ہے. تو اب کچھ نہ کچھ تو حکمت اس کی رہی ہوگی، جو بھی اس کو یہاں پر رکھنے کا فائدہ ہے کچھ نہ کچھ تو ہوگا. مگر اب آئیے ذرا پہلا سوال جو یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کی طرف ہم چلیں کہ کربلا میں جن لوگوں نے مظالم کیے ان کو جناب مختار نے چن چن کر قتل کیا، یعنی قاتلان امام سے انتقام لیا. اس کے بعد امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف منتقم کربلا کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں، کیا وہ بھی قاتلان امام کو دوبارہ زندہ کر کے سزا دیں گے؟ پھر اس کے بعد ایک ضمنی سوال اسی کے اندر ہے کہ پھر قیامت میں اللہ بھی قاتلان امام کو سزا دے گا، وہ قاتلان امام کو کتنی دفعہ سزا دی جائے گی؟ بار بار سزا دی جائے گی، جتنی مرتبہ بھی انہیں سزا دی جائے کم ہے. ایک بنیادی بات ذہن میں رکھیے گا، ایک ہے دنیا کا معاملہ اور ایک ہے آخرت کا معاملہ. کئی مرتبہ اس دنیا کے اندر بھی ہم لوگ ان چیزوں کو مشاہدہ کرتے ہیں، لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی. یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ چیک کریں کہ مثلا ایکسیڈنٹ کتنی دیر میں ہوتا ہے، وہ ایکسیڈنٹ تو لمحوں میں ہوتا ہے مگر اس کے جو ریپرکشنز ہیں وہ بڑے لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں. این ممکن ہے کہ ایک شخص اس کے اندر معذور ہو جائے تو اس کی معذوری عمر بھر کی ہو. تو یہاں پر آپ صرف اس چیز کو کمپیر نہیں کریں گے کہ کتنی دیر میں وہ کام ہوا تھا اور پھر اس کی ریپرکشنز اتنے لمبے کیسے چلے گئے، اس طریقے سے یہ ایکویشنز ڈرا نہیں ہوتی ہیں. خود قیامت میں اگر کوئی شخص جہنم کے اندر خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ صرف اس کو کوانٹیٹیولی اگر آپ دیکھیں گے تو اس جسٹیفیکیشن کو سمجھ ہی نہیں سکیں گے. جیسے کہ انسان کی زندگی اس دنیا میں کتنی تھی, 100 سال, 150 سال, 200 سال, اور وہاں جہنم کے اندر اگر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈال دیا گیا ہے تو صرف اس کا مقصد کوانٹیٹیولی اس کو جسٹیفائی کرنا نہیں ہے. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی کیفیت اتنی شدید ہوتی ہے کہ پھر اس کے بعد اس سزا کو اسی اعتبار سے اس کے اوپر نافذ کیا جاتا ہے. اس دنیا کے اندر کئی ایسے قاتل, کئی ایسے مجرم, کئی ایسے ظالم ہیں کہ جو سزا نہیں پاتے, کم سے کم فزیکلی جس کو ہم سزا کہتے ہیں. ایک تو مینٹل ایک ٹارچر کی کیفیت ہوتی ہے, ایک روحانی اضطراب ہے, وہ تو کسی بھی مجرم کو یقیناً گھائل کرتا ہے, مگر وہ جو فزیکلی اس کو ڈیو پنشمنٹ ملنے ہوتی ہے وہ اس دنیا کے اندر بہت سے ظالموں کو نہیں مل پاتی. اس لیے کہ یہ دنیا, میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا, اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا کوئی آئیڈیل جگہ ہے تو یہ دنیا آئیڈیل جگہ نہیں ہے. یہ دنیا دار امتحان ہے, پروردگار عالم کو سزا دینے میں کوئی جلدی نہیں ہے. کئی مرتبہ مہلت دی جاتی ہے اور اس مہلت کے نتیجے میں وہ ظالم اور کھل کر کھیلنے لگتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسی کے اندر ریپینٹنس یا توبہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں, جیسے کہ جناب حر کا کیس ہمارے سامنے آیا. تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا اور بہت اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیے گا کہ پروردگار عالم نے سزا دینے میں بھی جلدی نہیں کی ہے اور وہ ڈیو ریوارڈ جو ملنا چاہیے اس میں بھی جلدی نہیں کی ہے. میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ اتنی سی بات ہے کہ برکت کسی کو حاصل ہونا وہ پروردگار کی طرف سے حاصل ہوگی, بے شک ہوگی. اگر کسی رحمت کی آپ بات کریں وہ رحمت اس کو حاصل ہوگی, لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ فزیکل ریوارڈ جس کو آپ کہتے ہیں, وہ فزیکل ریوارڈ پوری کیپیسٹی کے ساتھ اس دنیا میں مل جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے. موسٹ آف دا کیسز کے اندر نہیں ملے گا. اور وہ سزا کہ جو ڈیو پنشمنٹ ہو سکتی ہے وہ اس دنیا کے اندر ملے, ان موسٹ آف دا کیسز وہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ نہیں ہوا. کچھ ایسے کیسز ہمارے سامنے ہیں کہ جیسے فرعون کا کیس ہمارے سامنے آیا, اس کو ڈھیل دی گئی, مہلت دی گئی, اور پھر اس کے بعد دنیا میں بھی اس کو عذاب کا شکار کیا گیا. نمرود کا کیس بھی ایسا ہی ہے, ڈھیل دی گئی, مہلت دی گئی, اور پھر اس کے بعد اسی دنیا کے اندر اس کو ذلیل کر کے عذاب کا شکار بھی کیا گیا. ایک مچھر گھس جائے اس کی ناک میں اور پھر وہ اسی اذیت سے مر جائے تو یہ چھوٹی ذلت نہیں ہے, مگر کیا اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پنشمنٹ ملنی تھی وہ ساری کی ساری اس کو مل گئی؟ نہیں. یہ تو ایک سمبولک دنیا کے اندر عبرت کا اس کو نشان بنایا گیا ہے تاکہ جتنے افراد ہیں وہ جان لیں کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے, خدا نے فراموش نہیں کیا ہے. یہ کچھ علامتی چیزیں ہوتی ہیں پروردگار کی طرف سے. کچھ قومیں ہیں کہ جن کے اوپر عذاب نازل کر دیا گیا تاکہ وہ بھی ایک عبرت کا سامان بن جائے. خدا کو سزا دینے میں جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پروردگار عالم کی جو پالیسی ہے وہ امیر المومنین نے دعائے کمیل کے اندر بہت واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ لا یمکن الفرار من حکومتک, کہ اے پروردگار تیری حکومت سے فرار اختیار کرنا ناممکن ہے. یہ ہے وہ بنیادی پرنسپل. اگر یہ واضح ہو جائے تو اب اس کے بعد آپ قرآن مجید کو دیکھ لیجئے. مجھے کئی آیتیں ایسی نظر آتی ہیں, خود جناب زینب سلام اللہ علیہا نے بی بی نے جو خطبہ دیا جس کو میں نے کئی مجلسوں کے اندر اس سال بھی موضوع بنایا, اور اس کے علاوہ بھی یہ ایک مستقل موضوع ہے جو رہنا چاہیے, کہ جس کے اندر جناب زینب کا استدلال اسی بات کے اوپر تھا کہ لمحے موجود کی عیاشی کو آپ معیار نہیں بنا سکتے. اگر آپ کو اس ویری مومنٹ کے اندر کوئی شخص عیش و عشرت کرتا ہوا نظر آتا ہے تو یہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ پروردگار عالم کا مقرب بندہ ہے. اگر پروردگار نے کسی کافر کو مہلت دی ہے تو اس کفر کرنے والے کو مہلت کا ملنا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ خدا عاجز ہو گیا. بی بی نے جو آیتیں پڑھی تھیں وہ اسی بات کی وضاحت کرتی ہیں. ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء, پھر برا کرنے والوں کا انجام برا ہوا. ان کا انجام, یہ جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ ہے لفظ عاقبت, کہ انجام کیا ہوا. اگر آپ آئسولیشن میں اس دنیا کو دیکھیں گے تو یہ دنیا تو کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. انجام کو اگر آپ مد نظر رکھیں تب یہ ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، عاقبت انجام ان لوگوں کا کہ جنہوں نے برا کیا پھر ان کا انجام بھی برا ہوا. انہوں نے کیا برا کیا تھا؟ ان کذبوا بآیات اللہ، کہ وہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا رہے تھے. جب وہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا رہے تھے تو ساتھ ساتھ کیا کر رہے تھے؟ وہ کانوا بہا یستہزئون، اور وہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے. جب وہ مذاق اڑا رہے تھے، یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ مذاق اڑاتے ہوئے ان کو مزہ آ رہا تھا، اس وقت وہ انجوائے کر رہے تھے. اس انجوائمنٹ کو، اس انٹرٹینمنٹ کو، اس مزے کو اگر آپ معیار مانتے ہیں تو یقین جانیے کہ وہ لوگ بہت اچھے رہے. اگر عاقبت سے اس کو آپ جدا کر دیں اور آئسولیشن میں اس کو دیکھیں تب تو پھر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن غور فرمائیے برادران عزیز، میں عام طور پر اس فنومنا کو سمجھانے کے لیے اپنے نوجوان دوستوں کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ ڈائبٹیز کے دو پیشنٹس دیکھیں اور دونوں کے سامنے آپ نے حلوہ رکھ دیا، ایک نے حلوہ کھانا شروع کر دیا اور دوسرے نے اپنے آپ کو روک لیا. جس نے روک لیا اس کو ہم نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں کھا رہے، تو اس نے کہا میں ڈائبٹک ہوں، میں کیسے کھا سکتا ہوں. تو ہم نے کہا کہ وہ دوسرا بھی تو کھا رہا ہے، اس کو تو بہت مزہ آ رہا ہے. تو وہ یہ جواب دے گا کہ ہاں ابھی تو مزہ آ رہا ہے مگر بعد میں بھی بہت مزہ آئے گا. اب اگر آپ لمحے موجود کے مزے کو معیار قرار دیتے ہیں تو وہ جو حلوہ کھا رہا ہے اس کو مزہ تو آ رہا ہے مگر اس مزے کے ذریعے سے وہ کمپرومائز کس چیز کو کر رہا ہے؟ اپنے فیوچر کو. اب فیوچر کو اگر وہ کمپرومائز کر رہا ہے اور اس وقت کے مزے کو وہ یقیناً ترجیح دے رہا ہے، تو آپ اگر کہیں کہ یہ فائدے میں رہا تو یہ آپ کا ایک انالیسس ہے اگر آپ اس کو آئسولیشن میں دیکھتے ہیں. لیکن ہم اس شخص کو صاحب حکمت کہیں گے کہ جو اپنے مستقبل کو پیش نظر رکھ کر موجودہ لمحے کے اندر قربانی دینے کا حوصلہ رکھتا ہو. وہ شخص جو پانچ دن آگے دیکھتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ میں کھا لوں اور اس کے بعد میری صحت کے اوپر اس کے ایڈورس افیکٹس آ جائیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ویژنری ہے، یہ آگے دیکھتا ہے، یہ صرف لمحہ موجود کو نہیں دیکھتا. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کتنا ویژنری ہے، یہ کتنا فورسائٹ کرتا ہے، کتنا آگے دیکھتا ہے، پیش بینی کرتا ہے، دور بینی کرتا ہے، کتنا دور دیکھ رہا ہے. اگر پانچ دن آگے دیکھے ہماری نظر میں وہ ویژنری ہے، پانچ سال آگے دیکھے ہماری نظر میں وہ ویژنری ہے. اگر کوئی لیڈر ہوتا ہے وہ 100 سال آگے دیکھتا ہے، قوم کو لے کر چلتا ہے، ہماری نظر میں وہ ویژنری ہے. مجھے آپ انصاف سے بتائیے کہ جو 100 سال آگے دیکھے، 50 سال آگے دیکھے وہ ویژنری ہے، اور جو دنیا کے آگے قیامت کو دیکھے وہ ویژنری نہیں ہے. یہ وہ بنیادی نقطہ ہے کہ جس کو سمجھنا برادران عزیز یقین جانیے کہ بہت زیادہ ضروری ہے. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ایک مقام پر غالباً سورہ یونس کی آیت ہے کہ ارشاد فرمایا کہ لو یعجل اللہ للناس شر استعجالہم بالخیر. تم ثواب میں جلدی مچاتے ہو، ثواب جلدی چاہیے، جلدی چاہیے، جلدی چاہیے. یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ عجلت پسند ہے. کان الانسان عجولا، انسان کی ایک صفت یہ بیان کی گئی، وہ جلدی چاہتا ہے ہر چیز کے اندر. ہارڈ کیش مل جائے، فوراً مل جائے، انتظار کرنا اس کو اچھا نہیں لگتا، فوراً چاہیے، ہر چیز فوراً چاہیے. پروردگار عالم نے اس کے اوپر ایک تبصرہ کیا ہے، وہ تبصرہ میں ابھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. انور مسعود صاحب مزاحیہ شاعری جو کیا کرتے ہیں، ان کا ایک شعر مجھے، میں شعر و شاعری کا آپ کو معلوم ہے آدمی ہوں ہی نہیں، مطالعے کی حد تک یقیناً شوق ہے مگر بہرحال نہ شعر یاد ہو پاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے قرآن کی آیتیں یاد ہو جاتی ہیں مگر شعر یاد نہیں ہو پاتے اتنی آسانی سے، تو کہیں نہ کہیں تصرف ہو جاتا ہے. مگر جو انور مسعود صاحب کا یہ شعر ہے وہ واقعاً اس حقیقت کو سمجھاتا ہے. انہوں نے لکھا تو مزاح کے عنوان سے تھا کہ اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا، اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا، اس نیک عمل کا میرے مولا مجھے پھل دے. یارب میں نہیں اور کسی چیز کا طالب، جتنا بھی ثواب اس کا ہے ڈالر میں بدل دے. یہ ہوا کیا؟ مزاح ہے، سٹائر ہے اس کے اندر، لیکن ہے کیا، ہوا کیا؟ یہ انسان کی وہی فطرت. کہ پروردگار اب قیامت کا اور جنت کا کون انتظار کرے کہ وہاں ملے گا، جو کچھ بھی ہے یہیں پر ڈالر کی صورت میں مل جائے. برادران عزیز آپ سوچئے کہ اگر یہ پروردگار کی پالیسی ہو تو کیا اس دنیا کے اندر کوئی آپ کو کافر ملے گا؟ پھر امتحان کس چیز کا ہے؟ پھر امتحان کی اسپرٹ کیا ہے؟ امتحان کی اسپرٹ یہ ہے کہ جب امتحان ہو رہا ہو تو دوران امتحان نتیجے کا اعلان نہیں ہوگا. دوران امتحان تو امتحان ہوگا. اب وہ 3 گھنٹے کا امتحان ہو، 3 سال کا امتحان ہو، 3 مہینے کا امتحان ہو، وہ 3 گھنٹے کا جو پیپر، وہ طالب علم جو اپیئر ہو رہا ہوتا ہے، اب وہ جب امتحان دے رہا ہے اور جس دوران وہ سوال کا جواب لکھ رہا ہے تو وہ کہے کہ اب نتیجے کا کون انتظار کرے، بس دین اینڈ دیئر مجھے بتاؤ کہ کیا نتیجہ ہے، کیا نتیجہ ہے، کیا نتیجہ ہے. دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. یو ہیو ٹو ویٹ. آپ کو انتظار کرنا پڑے گا یہاں تک کہ وہ امتحان پروسیس ہو جائے اور پھر اس کے بعد کامیابی اور ناکامی کا اعلان ہو جائے. پروردگار عالم کا تبصرہ سنیے کہ لو یعجل اللہ للناس الشر استعجالہم بالخیر لقضی. جتنی جلدی تم ثواب میں مچاتے ہو، ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر اتنی ہی جلدی اللہ عذاب دینے میں مچانے لگے تو تمہارا ہوگا کیا؟ اتنی ہی جلدی اگر عذاب میں خدا کرنے لگے تو کوئی بچے گا؟ کوئی نہیں بچے گا. تو اب اس دنیا کے اندر جو حکمت کی ہم بات کریں کہ پروردگار کی پالیسی کیا ہے، میں نے بعض مجلسوں کے اندر یہ گزارش کی، واپس تکرار کرتا ہوں، یعنی یہاں پر نہیں کسی اور جگہ، لیکن تکرار کرتا ہوں، یہ بہت اہم ہے. آپ ایک بات مجھے بتائیے، قرآن مجید کے اندر جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں یہ اللہ کی پالیسیز ہیں، ٹھیک ہے؟ معصومین کی احادیث کے اندر ہم جو کچھ پڑھتے ہیں یہ پروردگار کی پالیسیز ہیں کہ جن کو ایلیبریٹ کیا جا رہا ہے، انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے. اس دنیا کے اندر جب ہم اسلام دین کی بات کرتے ہیں، سیدھا معاملہ جڑ جاتا ہے میٹافزکس کے ساتھ، غیبت. قرآن مجید شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ کتاب ہدایت ہے فکر نجات رکھنے والوں کے لیے. کون ہے وہ؟ کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اگر ایک انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے کہے کہ بھائی میں اس دنیا کے آگے کچھ مانتا ہی نہیں ہوں، تو قرآن آپ بند کر دیں، قرآن آپ کے لیے نہیں ہے، قرآن آپ کے لیے نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ پہلے تو تم اپنے آپ سے یہ سوال کرو کہ معاملہ واقعی دنیا تک محدود ہے یا دنیا سے آگے بھی ہے کچھ. یہ تو ہے ایک اصول. اب آئیے اس دنیا کے اندر، اس دنیا کے اندر جب ہم لوگ چیزوں کو ایکسپلور کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، اسیس کرتے ہیں، سائنٹیفکلی سائنسدان جو کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا فوکس کس کے اوپر ہوتا ہے؟ اگر میں، ہو سکتا ہے بہت سارے احباب، ظاہر صاحبان فہم و فکر تشریف فرمائے، صاحبان علم تشریف فرمائے، تو بزرگان کے لیے تو واضح ہوگا. میں اپنے نوجوان دوستوں سے اگر پوچھوں تو ہو سکتا ہے کہ بعض ہمارے دوست اب بھی اس غلط فہمی کا شکار ہوں کہ میں ان سے پوچھوں کہ سائنس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے، وائی کے اوپر ہے یا ہاؤ کے اوپر ہے؟ تو وہ مجھے ہو سکتا ہے کہ جواب دیں کہ سائنس کا فوکس تو وائی کے اوپر ہے. ایبسولوٹلی رانگ، بالکل غلط. سائنس کا فوکس وائی کے اوپر نہیں ہے. آپ اس بات کے اوپر بہت توجہ کیجیے گا اور غور کیجیے گا، سائنس کا فوکس وائی کے اوپر نہیں ہے، سائنس کا فوکس ہاؤ کے اوپر ہے. وائی کے اوپر فلسفے کا فوکس ہے. فلسفہ فوکس کرتا ہے وائی کے اوپر، کیوں کیوں کیوں؟ اور فلسفہ اس کے اندر بہت زیادہ کنٹریبیوٹ نہیں کر پایا. جو اس کے ماہرین ہیں ان سے اگر آپ پوچھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، فلسفے نے ٹامک ٹوئیاں بہت ماری ہے، کوشش کی ہے، اور اس کی اپنی افادیت ہے، میں اسے انکار نہیں کر رہا ہوں. بال کی کھال نکالنا، کس طریقے سے بات کو سمجھنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، وہ سب بہت امپورٹنٹ ہے، مگر کنٹریبیوشن کتنا ہے گاڈ نوز، شاید بہت زیادہ نہیں ہے. لیکن سائنس کی اگر آپ بات کریں تو سائنس نے ترقی ہی اس وقت کی ہے جب اپنے آپ کو وائی سے الگ کر لیا. انہوں نے کہا یہ کیوں ہے، اس میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہمیں تو یہ بتاؤ یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے. اچھا، اس کے حوالے سے فرانسس بیکن، اس کے اگر آپ جو نظریات ہیں اس کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو اس کے اندر اس نے بہت واضح کیا ہے، یعنی بہت سی چیزیں جس کو ہم ٹرننگ پوائنٹ کہتے ہیں ہسٹری کے اندر، اکیڈمکس کے اندر، اسٹڈیز کے اندر، اس میں فرانسس بیکن کا اپنا ایک رول ہے. میں فورن اگینسٹ اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں باقاعدہ ڈسکس ہوئی ہیں کہ بھائی علت غائی، علت غائی یعنی ایبسلوٹلی اس کو ڈسکس کرنا کہ وائی، یہ کیوں ہو رہا ہے. انہوں نے کہا اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، ہاؤ، یہ ہمارا فوکس ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مثلا ہم اپنے سینسز کے اندر جو چیز آ سکتی ہے اس کو ہم قبول کریں گے, تجربات کریں گے, تو تجربات کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کو وائی سے دلچسپی نہیں ہے, آپ کو ہاؤ سے دلچسپی ہے. آپ کہہ رہے ہیں میرے مشاہدے میں کیا آ رہا ہے, تو آپ کے مشاہدے میں وہ چیز کیسے ہو رہی ہے وہ آ رہا ہے. یعنی اب ذرا سا سوچئے کہ مثلا وہ پھل گرا زمین کے اوپر, غور کرنا شروع کیا, یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا, کیا ہوا, یہ پھل گر گیا. اب اس پھل کے گرنے کا جو پورا ایک میکینکس ہے کہ زمین کے اندر چونکہ کشش ثقل موجود ہے لہٰذا اس نے کھینچا اور یہ پھل گر گیا, اس میں آپ نے وائی کو کہاں اسٹڈی کیا ہے, آپ نے ہاؤ کو اسٹڈی کیا ہے اس کے اندر. آپ نے کہا کہ زمین کی یہ فورس اتنی ہے, یہ آپ کی کیلکولیشن ہاؤ ہی کو تو بتا رہی ہے. آپ نے کہا کہ مثلا یہ اتنے سیارے ہیں, اتنے ستارے ہیں, یہ ہاؤ ہی کو تو بتا رہی ہے. یہ اس طرح کی اس کی موومنٹ ہے, یہ آپ ہاؤ کو بتا رہے ہیں. اس میں وائی, یہ ایسی موومنٹ, یہ کیوں ہے, کیوں ہے اس طریقے سے, یہ کیوں ہے اور یہ کیوں نہیں ہے, اس کے اوپر سائنس کا کوئی اصرار نہیں ہے. سائنس کہتی ہے کہ یہ اس طرح سے ہو رہا ہے, ہمیں علت غائی سے کوئی بحث نہیں ہے. یہ اس کا بوائلنگ پوائنٹ ہے, یہ اس کا فریزنگ پوائنٹ ہے. یہ آپ نے کیا کیا, آبزرو کیا, اور آبزرو کرنے کے بعد اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھایا. یہی وہ چیز تھی کہ جس کو پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر کہا تھا کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کا سب تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا, تم انہیں اپنے کنٹرول میں لے سکتے ہو, آبزرو کرو, نتائج قائم کرو, اور پھر اس کے ذریعے سے ایجادات کی وادی میں قدم رکھو, یہی ہوگا, اور اس کے ذریعے سے انسان ترقی کرتا چلا جائے. یہ ہے ہاؤ کے اوپر فوکس. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ چیزیں جو انسان کے مشاہدات کی رینج میں ہیں وہ انسان کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہے. معاملہ اس وقت آتا ہے کہ جب ایک انسان دینی انسان بنتا ہے, روحانی انسان بنتا ہے, وہ خدا پر ایمان لاتا ہے. جب وہ خدا پر ایمان لاتا ہے تو اسے آخری کیوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ وائی اس لیے ہے کہ خدا نے اس کو ایسا بنایا ہے. بہت توجہ کیجیے گا کہ کیوں کا جواب دین کی نظر میں صرف ایک ہے, خدا, اللہ. اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے, اس طرح سے ان چیزوں کو ایک لڑی کے اندر منسلک کر دیا ہے. اب اس کو آپ علت و معلول کہتے رہیے, سبب اور مسبب کہتے رہیے, کاز اینڈ ایفیکٹ کہتے رہیے, نام آپ جو بھی رکھیں, مگر اصل جو علت ہے وہ پروردگار ہے. اب خدا نے اس کو ایسا بنایا ہے, بہت خوب, سمجھ میں آ گئی بات, مگر کیا اس کے علاوہ بھی کچھ خدا نے سیٹ اپ رکھا ہے؟ جواب جی ہاں. میں مثال دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں, استنزل الرزق بالصدقہ, یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ محنت کرو روزی کما لو, محنت کرو روزی کما لو. روزی کمانے کے لیے گھر میں بیٹھے رہو گے تو کچھ نہیں ہوگا, باہر نکلو اور روزی کماؤ اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے. یہ ایسے ہوتا ہے, یہاں تک تو ہمیں سمجھ میں آیا, مگر کیا رزق کے اندر کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں کہ جن کا کوئی انوالومنٹ ہے, جن کا کوئی اثر ہے؟ معصوم نے بتایا, استنزل الرزق بالصدقہ, صدقہ دو اور اپنے رزق کو نازل کرواؤ. یہ آپ کے مشاہدے میں نہیں آئے گا, یہ آپ کے مشاہدے میں نہیں آئے گا, یہ آپ کو سائنسدان نہیں بتائے گا, نہ وہ بتا سکتا ہے. یہ ایسے ہوتا ہے, اسلام کہتا ہے ایسے ہوتا ہے. جب تک آپ اسلام پر ایمان نہ لائیں اس بات کو آپ کیوں مانیں گے؟ اور فرمائیے, اب یہاں پر کہ یہ وہ ہاؤ ہے کہ جو پروردگار عالم نے الگ کچھ فیکٹرز رکھے ہیں. اگر ایک انسان ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو اس کے رسک میں اضافہ ہو جائے گا, اس کی زندگی لمبی ہو جائے گی. سائنس کہے گی کہ آپ ایکسرسائز کریں, آپ رننگ کریں, آپ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں, بالکل صحیح ہے. ایسا کرنے سے ایسا ہوتا ہے, ہاؤ, ایسا کرنے سے آپ کی صحت بہتر ہوتی ہے, ایسا کرنے سے آپ کی زندگی طولانی ہوتی ہے. رشتہ داروں کا خیال رکھنے سے زندگی طولانی ہوتی ہے؟ سائنس کہے گی اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے, واقعی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ماں باپ کی خدمت کرنے سے رسک میں اضافہ ہوتا ہے, زندگی طولانی ہو جاتی ہے. سائنس از سائلنٹ, ہمیں نہیں پتا, ہمیں نہیں معلوم, یہ ہمارے مشاہدے کی رینج میں نہیں آتا. نہ اس چیز کو ہم آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں, نہ ہم کان سے سن سکتے ہیں, نہ زبان سے چکھ سکتے ہیں, نہ ہاتھ سے چھو سکتے ہیں, نہ ناک سے سونگھ سکتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, یہ آپ کی رینج سے باہر ہے, یہی وہ چیز ہے کہ جہاں پر وحی کا اثر ہوتا ہے جب ہم مصطفیٰ بندوں کی بات پر ایمان لا کر اسے قبول کرتے ہیں. ثبوت کی ضرورت ہے, معجزہ اسی لیے امپورٹنٹ ہے, وغیرہ 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 وغیرہ. یہ ساری باتیں اس وقت میں نے کیوں کی, اس لیے کہ ہمیں اس ہاؤ کو اگر سمجھنا ہے کہ جو پروردگار نے دوسرے بہت سے, دوسرے بہت سارے فیکٹرز کو جو پروردگار نے نافذ کیا ہے, جن کا ایک انفلوئنس ہے, وہ اگر ہمیں سمجھنا ہے تو ہمیں اس نظام کو کچھ سمجھنا پڑے گا. کہ نمبر ایک, دنیا آئسولیشن میں نہیں ہے, اس کا قیامت کے ساتھ ایک تعلق اور ایک ربط ہے. ون. نمبر ٹو, لمحہ موجود کی عیاشی کو معیار نہیں بنایا جا سکتا, اس کے ریپرکشنز ہیں, اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. جناب زینب وہ دوسری آیت پڑھتی ہے کہ لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم, کافر گمان نہ کریں کہ جو مہلت انہیں دی گئی ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے, ہرگز نہیں. انما نملی لهم لیزدادوا اثما, یہ مہلت اس لیے ہے کہ اگر وہ مزید اپنے پشت کو گناہوں کے بوجھ سے وزنی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. یعنی اگر, یا تو یہ ہوتا کہ یہ لوگ فائدہ اٹھاتے, جناب حر کی طرح گنہگار تو وہ بھی تھے مگر مہلت سے فائدہ اٹھانے والے ہیں. فوراً خدا نے عذاب نہیں دیا, توبہ کا دروازہ کھلا رہا, وہ آئے حسین نے سینے سے لگا لیا. یہ نہ ہو پاتا اگر پروردگار کی پالیسی یہ ہوتی کہ فوراً فوراً عذاب دو. یہ نہ ہو پاتا تو ہمارے سامنے دو کیسز آ گئے, ایک جو مہلت سے فائدہ اٹھانے والے, ایک وہ کہ جو مہلت کے نتیجے میں اور زیادہ سرکش ہونے والے, وہ اپنی پشت کو گناہوں سے اور زیادہ بھاری کر لیں تو کر لیں, خدا کو کسی قسم کی کوئی جلدی نہیں ہے. یہ وہ ہاؤ ہے کہ جو اس کائنات میں پروردگار کی پالیسی کی صورت میں نافذ ہے. یعنی آپ کو اچھا لگے تو بھی یہ ہے اور آپ کو برا لگے تو بھی یہ ہے, اب آپ طے کریں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. پالیسی یہ پروردگار کی, اسلام جو ہماری رہنمائی کرتا ہے تو ایک بہت بڑی رہنمائی یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی پالیسی سمجھاتا ہے کہ وہ ہے کیا. اس پالیسی کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ آخری جو انتقام ہے وہ میدان قیامت میں ہوگا, جہنم کی صورت میں. پھر اس کے علاوہ کیا ہوگا, کیا اس دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ سزا سب کو مل جائے گی؟ میں نے پھر عرض کیا باطنی, اگر آپ بات کریں کہ نفس کا اضطراب, مجرم کو کبھی بھی نفس کا اطمینان نہیں مل سکتا, اطمینان نفس نہیں مل سکتا. اس کا ضمیر خاموش ہو سکتا ہے, وہ بے ضمیر ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, مگر نفس کو اطمینان مل جائے, جس کو ہم کہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ, دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن, نہیں ہوگا. کیا اس دنیا کے اندر فزیکلی جو پنشمنٹ ملنی چاہیے وہ سارے مجرموں کو مل جائے گی؟ ہاؤ, ہم اللہ کے اس ہاؤ کو ڈسکس کر رہے ہیں. جواب جی نہیں, نہیں ملے گی, اس لیے کہ قیامت رکھی ہے. سمبولیکلی کیا یہاں پر کچھ ایسے افراد ہوں گے جو مجرم ہوں اور سزا پاتے ہوئے بھی ہمیں نظر آئے؟ جواب جی ہاں, ایسے افراد ہوں گے. فرعون کی میں نے مثال دی, نمرود کی مثال دی اور دیگر افراد کی مثال دی. کیا ایسا ہوگا کہ بہت سے ایسے افراد ہوں کہ جو اس دنیا سے گزر گئے ہوں اور پھر قیامت کے میدان سے پہلے ان کو اسی دنیا کے اندر ایک مرتبہ پھر زندہ کر کے کچھ سزاؤں کا مزہ چکھایا جائے؟ جواب جی ہاں, یہ بھی ہوگا. سب کے ساتھ جی نہیں, کچھ کے ساتھ. مجرموں میں جو نمائندہ مجرمین ہیں ان کو بھی زندہ کیا جائے گا, جو نیکوکار ہیں ان میں بھی جو نمائندہ نیکوکار ہیں ان کو بھی واپس زندہ کیا جائے گا, جس کے لیے ہمارے پاس ایک عنوان ہے, رجعت. رجعت کیا یہ سب کے لیے؟ جواب جی نہیں, یہ سب کے لیے نہیں, یہ کچھ کے لیے. وہ کچھ کون ہے؟ اس کا فیصلہ خدا نے کرنا ہے. کربلا کے اندر جتنے مجرمین ہیں کیا ان میں سے بھی کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کو اس موقع پر سزا کے ذریعے سے ایک مرتبہ پھر ایک نمونہ عبرت بنایا جائے گا؟ جواب جی ہاں, ایسے افراد ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ ہاؤ ہے کہ جس کو ہمیں روایات کے ذریعے سے سمجھایا گیا. اب اس کے بعد کہ رجعت کا پیریڈ کتنا ہوگا, یہ راز پروردگار ہے, یہ راز پروردگار. غیبت امام کے ختم ہونے کے بعد ظہور امام, ظہور امام کے بعد رجعت, اور رجعت کے بعد قیامت. ہماری ذمہ داری صرف اتنی قرار دی گئی کہ رجعت کے اوپر ایک اجمالی عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے. اجمالی عقیدہ کا مطلب اوور آل. اگر ہمارے پاس ڈیٹیلز زیادہ معلوم نہ بھی ہو کوئی حرج نہیں, ڈیٹیلز ہمارے پاس کسی بھی چیز کی 100% نہیں ہے. نہ خدا کی معرفت 100% ہو سکتی ہے, نہ رسول کی معرفت 100% ہو سکتی ہے, نہ مولا علی کی معرفت 100% ہو سکتی ہے, نہ زمانے کے امام کی معرفت 100% ہو سکتی ہے. نہ 100% ہم خدا کے عدل کو سمجھ سکتے ہیں, نہ 100% ہم قیامت کو سمجھ سکتے ہیں. کوئی بھی چیز 100% نہیں ہے. کچھ چیزیں ہیں جو ریلیٹیولی ہمیں زیادہ معلوم ہیں, کچھ چیزیں ہیں جو ریلیٹیولی ہمیں کم معلوم ہیں. رجعت کا معاملہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے پاس زیادہ معلومات نہیں ہیں. اتنا پتہ ہے جو میں نے عرض کیا. اب آپ کتابوں کو کھنگالیں گے تو کچھ اور زیادہ باتیں معلوم ہو جائیں گی. بحر الانوار میں تفصیلات ہیں, مگر اس کے اندر بھی جو روایات ہیں وہ سب کی سب خبر متواتر نہیں ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب عقائد کی بحث آتی ہے یا اصول دین کی بحث آتی ہے تو ایک بنیادی فرق ہے عقائد میں اور احکام میں. عقائد یا اصول دین کے اندر ہمیں 100% چاہیے ہوتا ہے. 100% سے مراد جو چیز ہم کہہ رہے ہیں اس کی ڈیٹیلز نہ ہو وہ ایک الگ بحث ہے. ابھی جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ معرفت 100% نہیں ہے وہ ایک الگ چیز ہے. خدا ہے یہ 100% شیور ہے, خدا ایک ہے وہ 100% شیور ہے, خدا کی معرفت 100% نہیں ہے. تو خدا کی معرفت آپ چھوڑیے, آپ کو اپنی معرفت کا 100% ہے. میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں کر رہا. اگر انسان کو اپنے وجود, میں روح کی بات بھی نہیں کر رہا, میں جسم کی بات کر رہا ہوں. آپ میں ہم سب جسم رکھتے ہیں, ہمیں اپنے ہاتھ کی ایک انگلی کی ایک پور کی بھی 100% معرفت نہیں ہے. اگر یہ 100% معرفت ہو گئی ہوتی تو یونیورسٹیوں میں تحقیق کس لیے ہو رہی ہے؟ تحقیق کہتے ہی اس کو ہے کہ مزید جاننے کے لیے وہ اپنی عقلیں صرف کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ 100% معلوم نہیں ہے. جب 100% معلوم نہیں ہے تو اس کو مزید بہتر بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. اب آئیے واپس جو میں بات عرض کر رہا تھا, اصول دین. عقل کے ذریعے سے سمجھو, یہ ہے فقہ جعفری کا طرح امتیاز کہ عقل اس کے اندر حجت ہے. انسان جب اپنی عقل کو استعمال کرے تو اسے کسی کنکلوسیو نتیجے پر پہنچنا چاہیے. اگر وہ اس نتیجے تک نہ پہنچے تو پھر وہ 100% نہیں ہے. سم تھنگ لیس دین 100% از ناٹ ایکسیپٹیبل. عقائد کے معاملے میں اصول دین کی بات ہو رہی ہے, بنیاد کی بات ہو رہی ہے. بنیاد ہی اگر آپ کے لیے واضح نہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ سقراط بکرات ارسطو افلاطون والی جو دلیلیں ہوتی ہیں وہ ایک انسان کے پاس ہو, نہ اتنی سادہ سی دلیل کہ جس سے وہ اپنے نفس, اپنے دل, اپنے ضمیر, اپنی عقل کو مطمئن کر سکے. میں صرف مثال ایک عرض کر رہا ہوں, جیسے پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مشتبہ, پیغمبر اکرم کے سامنے ایک بوڑھی عورت کا ایک قضیہ پیش کیا گیا. پیغمبر اکرم مسکرائے اور اتنے مسکرائے کہ پیغمبر اکرم کے دانت نمایاں ہو گئے. آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر کہکا نہیں لگایا کرتے تھے, پیغمبر مسکرایا کرتے تھے. اتنا مسکرائے کہ پیغمبر اکرم کے دندان دانت نمایاں ہو گئے. یہ کب ہوا؟ جب پیغمبر اکرم کے سامنے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک بوڑھی عورت, اس نے ایک بڑی زبردست دلیل پیش کی ہے. اچھا بوڑھی عورت کا مطلب کیا ہوا؟ اس زمانے کے مرد کتنے پڑھے لکھے ہوتے تھے, کیا آپ عورتوں سے کیا توقع کریں گے؟ پیغمبر اکرم نے اس پر تبصرہ کیا تھا کہ علیکم بدین العجائز, کہہ رہے بوڑھی عورتوں جیسا دین تو سب کے پاس ہونا چاہیے. کیا ہوا کیا تھا اس کے اندر؟ جب وہ بوڑھی عورت بیچاری اپنا چرخا چلا رہی تھی, چرخا چلا رہی ہے, اسے کسی نے سوال کیا کہ تم خدا کو مانتے ہو؟ کہا بالکل خدا کو مانتی ہوں. کہا دلیل کیا ہے؟ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اسلام نے کیا روح پھونکی ہے کہ جہاں پر دلیل کا تبادلہ ہو رہا ہے. بوڑھی عورت وہ بھی غور کر رہی ہے, سوچ رہی ہے. اس سے جب پوچھا گیا کہ تم خدا کو مانتی ہو؟ کہا مانتی ہوں خدا کو, بالکل مانتی ہوں. کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل بہت سادی ہے, یہ میرا چرخا, جب میں اس کو چلاتی ہوں تو یہ چلتا ہے, میں اس کو روک دوں تو رک جاتا ہے. تو اتنا سا چرخا تو چلانے والے کے بغیر چلتا نہیں, تو یہ پوری کائنات بغیر چلانے والے کے چل رہی ہے. یہ اتنا سا چرخہ میرے چلانے کے بغیر چلتا نہیں ہے، پوری کائنات بغیر چلانے والے کے چل رہی ہے۔ تو پیغمبر اکرم کے سامنے جب یہ بات آئی کہ اللہ کے رسول یہ اس نے بات کی، تو پیغمبر مسکرائے اور کہا علیکم بدین العجائز، کہ کم سے کم اتنی دلیل تو تمہارے پاس ہونی چاہیے کہ جتنی اس بوڑھی عورت کے پاس دلیل موجود ہے۔ آپ نے غور فرمایا، جب ہم کہہ رہے ہیں دلیل، دلیل سے مراد ارسطو، افلاطون، سقراط، بکرات، یہ فرائیڈ، لینن، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، آپ اپنے حساب سے۔ اب آپ غور کیجئے، بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی، میں اس موضوع کو اتنا طولانی نہیں بنانا چاہ رہا تھا ان سوالات کو، لیکن بات آئی۔ اگر آپ کتابوں کے اندر تلاش کریں گے توحید کے حوالے سے دلائل، تو آپ کو مثلا اس کے اندر برہان تمانو یہ ایک دلیل ہے، برہان آرگومنٹ ہے، برہان نظم یہ بھی ہے، دلیل ما بہل اشتراک ما بہل امتیاز یہ بھی ہے۔ اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے، یہ ابھی میں نے آپ کے سامنے اس کے صرف نام ٹائٹلز رکھے ہیں، تو کچھ افراد جو ہیں مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اگر میں آپ کے سامنے ایکسپلین بھی کر دوں، سمجھانے کی کوشش بھی کروں اور سمجھا بھی دوں، تو چلیے آپ سمجھ جائیں گے، صاحبہ نے فہم و فکر تشریف فرمائے، کچھ تو پہلے سے جانتے ہوں گے، کچھ سمجھانے کے بعد سمجھ جائیں گے۔ مگر کیا یہی سارے عنوانات آپ باہر ٹھیلے والے کو سمجھا سکتے ہیں، رکشہ والے کو سمجھا سکتے ہیں؟ تو یہ ساری جو توحید آئی ہے وہ فلسفیوں کے لیے آئی ہے، آپ جیسے پڑھے لکھے افراد کے لیے آئی ہے، وہ جو غریب باہر مزدوری کر رہا ہے اس کے لیے توحید نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ذرا سوچیے امیر المومنین کس طرح سمجھاتے ہیں، کیا واقعا آپ انداز تو دیکھیے، امیر المومنین بہت سادی سی بات کے نہج البلاغہ کے اندر ہے، مولا کی بات کا ہر ایک کو اس کے لیول کے اوپر جا کر سمجھایا جائے گا، فلسفی ہو تو اس سے وہ والی بات کی جائے گی، عام انسان ہے اس سے اس کے حساب سے بات کی جائے گی۔ نہج البلاغہ کے اندر آپ کو یہ ڈائیورسٹی ملے گی، نہج البلاغہ ایک ایسی یونیورسٹی ہے کہ جس کے اندر ڈائیورسٹی آپ کو ملے گی، فلسفیوں کے لیے بھی بہت کچھ ہے، عام انسانوں کے لیے بھی بہت کچھ ہے، میڈیوکر اگر کوئی ہے اس کے لیے بھی بہت کچھ اس کے اندر آپ کو ملے گا۔ مولا بہت پیاری بات کہتے ہیں، آسان سی سادی سی بات کرتے ہیں، ایک بات بتاؤ، جتنے نبی آئے ان سب نے کہا خدا ایک ہے، جتنے نبی آئے ان سب نے کہا خدا ایک ہے، آدم آئے کہتے ہیں خدا ایک ہے، نوح آئے کہتے ہیں خدا ایک ہے، ابراہیم آئے کہتے ہیں خدا ایک ہے، اگر وہ دوسرا خدا ہوتا تو وہ بھی تو اپنے نبی کو بھیجتا، یعنی وہ دوسرا خدا کیوں خاموش ہے، وہ اتنا عاجز ہو گیا کہ وہ ایک خدا تو بار بار کہہ رہا ہے میں ایک ہوں میں ایک ہوں میں ایک ہوں، تو اس نے تو اس کو چیلنج کر دیا ہے۔ تو یا تو یہ مانو کہ یہ عاجز ہو چکا ہے، جو عاجز ہو جائے وہ سب کچھ ہوتا ہے خدا نہیں ہوتا، اور یا پھر اس کے اندر قدرت ہونے کے باوجود وہ اس کا مظاہرہ نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر لوگوں کو گمراہی میں چھوڑنا چاہتا ہے، جو ایسا کرے وہ بھی خدا نہیں ہوتا۔ غور فرمائیے گا کہ جتنے نبی آئے وہ سب ایک خدا کی بات کرتے ہیں، اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو وہ بھی اپنے نبیوں کو بھیجتا کہ نہیں بھائی یہ غلط بول رہے ہیں، میں تم کو بتاتا ہوں، میں دوسرے خدا کی طرف سے آیا ہوں اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ وہ بھی ہے، اور ابھی دونوں کا آپس میں چل رہا ہے معاملہ۔ ماذا اللہ، نہ کوئی ایسا نبی آیا، نہ کسی نے ایسی کوئی دلیل ہمارے سامنے پیش کی۔ جب ہم عقائد یا اصول دین کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں ضرورت ہوتی ہے یا عقلی دلیل ایسی ہو کہ جو 100% ہم کو کنونس کر دے بنیاد پر، یا ہمارے پاس کوئی خبر ایسی ہو، خبر سے مراد حدیث، کہ جو خبر واحد نہ ہو، خبر واحد less than 100%، خبر متواتر 100%۔ یعنی ایک دفعہ جب ہم نے مان لیا رسول کو کہ ہاں بھائی یہ اللہ کے رسول ہیں، اب رسول جو ڈیٹیلز بتائیں گے وہ ڈیٹیلز قابل قبول ہوں گی، عقائد کے اندر وہ اس وقت قابل قبول ہوں گی کہ جب وہ صرف خبر نہ ہو، خبر متواتر ہو، اس کے غلط ہونے کا امکان نہ ہو، ہر طبقے کے اندر راویوں کی اتنی تعداد کا ہونا کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو جائے۔ اب یہ بہرحال اس کی ڈیٹیلز بیان کرنے کا اس وقت موقع نہیں، گنجائش نہیں ہے، ہر طبقے کے اندر۔ مثلا پیغمبر اکرم نے اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، خدا کو مانا عقلی دلیل سے، خدا کو ایک ماننا عقلی دلیل سے، درست، نقلی دلائل یعنی اس کے اندر جو احادیث ہے وہ بھی آ گئی، اس نے اس رسول کو بھیجا، قرآن معجزہ ہے، معجزے کے ذریعے سے قرآن کو خدا کا کلام مانا، لانے والے کو خدا کا نبی مانا، اس نبی نے اپنے ہاتھوں پر بلند کیا. اگر یہ خبر واحد ہو نہیں چلے گا، خبر متواتر، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر علامہ امینی نے الغدیر کے اندر اتنی محنت کی، اور اسی طرح سے علامہ حامد حسین لکھنوی صاحب ابقات الانوار نے محنت کی، کتابوں کے اوپر کتابیں لکھی اور اس کے اندر اس بات کو ثابت کیا، اور واقعی اس کا کون انکار کر سکتا ہے، خبر متواتر. اب سے لے کر پیغمبر اکرم تک ہر طبقے کے اندر راویوں کی اتنی تعداد ہے کہ جو جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتی. اگر غدیر کا واقعہ متواتر نہ ہو تو پھر اسلام کا کوئی واقعہ متواتر ہے ہی نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اتنی تعداد، تو اب اس کے ذریعے سے ولایت امیر المومنین کی اسٹیبلش ہو گئی، اب یہ خبر متواتر کے ذریعے سے ہوئی. پھر اس کے بعد 12 اماموں کی بات کی ہے، خبر متواتر. امام زمانہ، خبر متواتر. امام زمانہ ظہور کریں گے، خبر متواتر. اس سے پہلے غیبت ہوگی، خبر متواتر. تواتر 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 تواتر، پھر تواتر کی دو قسمیں، تواتر لفظی، تواتر معنوی. چھوڑ دیجئے اس ساری بحث کو، ایک ہے خبر واحد، وہ اصول دین میں نہیں چلتی. تو یہ بات چلی کہاں سے تھی؟ یہ بات چلی تھی رجعت سے. خبر واحد فقہ میں چلتی ہے، اس کے اپنے دلائل ہیں، خبر متواتر نہیں چلتی. یہ جو بات چلی تھی رجعت سے چلی تھی، کہ رجعت کا عقیدہ ہے، اس پر ہمارے لیے خبر متواتر ہے کہ ہے. اس کی ڈیٹیلز، اس میں بہت ساری خبر وہ ہیں جو خبر متواتر نہیں ہے. ہماری ذمہ داری کیا قرار پائی؟ اتنی کہ ایک اجمالی عقیدہ ہو. اجمالی کا مطلب اوور آل، کہ ہاں ایسا ہوگا، جس کی کچھ ڈیٹیلز یہ ہیں کہ نیکوکار افراد میں سے بھی کچھ زندہ کیے جائیں گے، جو برے ہیں ان میں سے بھی کچھ زندہ کیے جائیں گے. قیامت سے پہلے مقدمتاً اسی دنیا کے اندر ان کو سزا، یا نیکوکار ہیں تو ان کو ثواب دیا جائے گا اس دنیا کے اندر. پھر اس کے بعد معاملہ یہاں پر واپس ختم ہوگا، اور قیامت کا میدان تو پھر سجنے کے لیے تیار ہوگا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک اور سوال ہمارے دوست نے کیا کہ کیا امام تمام شہداء اور مرحوم مومنین مومنات کو اپنی زیارت کروائیں گے؟ کیوں نہیں کروائیں گے؟ کیوں نہیں کروائیں گے؟ معصوم کی جو زیارت ہے، اس دنیا سے جو جاتا ہے، اس کے لیے آپ رجعت کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ جو اس دنیا سے جاتا ہے، مولا کا یہ جملہ ہے امیر المومنین کا، مَن یمت یرانی، جو مرتا ہے، جو مرتا ہے، مومن ہو یا فاسق کو، میری زیارت ضرور کرتا ہے. اور واقعاً سمجھ میں بھی آتی ہے بات، کہ جو مومن ہے اس کا آخری مرحلہ آسان ہو جائے گا علی کی زیارت سے، اور اگر کوئی منافق ہے تو اس کا وہ آخری لمحہ اور زیادہ سخت ہو جائے گا علی کی زیارت سے. مولا کا یہ جملہ ہے، مَن یمت یرانی، جو مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ضرور ہے. اب یہ پروردگار کا ایک انتظام خاص ہے، تو اس کے لیے تو آپ کو رجعت کا بھی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں دعائے عہد کے اندر یہ بات ضرور آئی ہے کہ اگر کوئی اس کی تلاوت کرے اور 40 دن تک تلاوت کرے اور وہ قبول ہو جائے، ظاہر ہے کہ ہر چیز قبولیت ہی کے اوپر موقوف ہے، تو پھر اگر وہ مر بھی گیا تو زمانے کے امام کا جب ظہور ہوگا تو اس کے بعد پروردگار اسے واپس اس دنیا کے اندر زیارت امام کا شرف عطا کرے گا. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ناممکن ہو. یعنی قرآن مجید کے اندر کئی آیتیں ایسی ہیں کہ جو ان باتوں کو سمجھاتی ہیں. سب کچھ چھوڑ دیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا معجزہ تھا؟ یعنی رجعت کوئی نہ ہونے والی چیز نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا، معجزات کے اندر ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے. تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کے حکم پر مرنے والا قیامت سے پہلے اس دنیا میں زندہ ہو سکتا ہے تو رجعت میں بھی ہو سکتا ہے. نہ خدا کی قدرت میں کوئی کمی آئی ہے، نہ پروردگار عالم کے اظہار قدرت کے اندر کوئی معنی آیا ہے، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ آئی ہے، لہذا کوئی پرابلم اس کے اندر موجود نہیں ہے. امکان پوری طرح سے ہے، عقیدہ ہے ہمیں بتایا گیا ہے, جو ڈیٹیلز ہیں میں نے اس کے بارے میں گزارش کی کہ وہ خبر واحد ہے زیادہ تر. ایک سوال جو بالکل اس سے ہٹ کر ہے کہ مشہد, نجف, کربلا, شام, کیا مدینہ جہاں پر چار امام مدفون ہیں, دوسرے امام, چوتھے امام, پانچویں امام, چھٹے امام, پھر جناب سیدہ پانچ, پھر خود پیغمبر اکرم جو ان سب کے سردار ہیں چھ, تو چار نہیں چھ معصومین وہاں پر دفن ہیں مدینہ منورہ کے اندر. تو کیا وہاں پر مومنین کو زیارت کے لیے نہیں جانا چاہیے؟ بالکل جانا چاہیے, بہت شوق سے جانا چاہیے, اور اگر نہیں جاتے ہیں تو نہ جانے کے مجرم ہیں. یہ بات واضح طور پر آپ ذہن میں رکھیے گا کہ بعرض معذرت یہ صرف ایرانیوں کا ٹھیکہ تو نہیں ہے کہ جنت البقیع کو وہ آباد کریں. بہت دکھ ہوا اس مرتبہ جب ہم لوگ حج پر گئے تھے کہ کسی وجہ سے ہمارے ایرانی بھائی نہیں آ پائے, تو جنت البقیع جو تھا وہ ویران لگ رہا تھا. دکھ ہوتا ہے, واقعا دکھ ہوتا ہے. وہ جب آتے ہیں تو واقعا قافلوں کی صورت میں آتے ہیں, پھر اسٹیٹ کی طرف سے ظاہر ہے کہ ایک بیک اپ سپورٹ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے علماء بھی ساتھ میں ہوتے ہیں, باقاعدہ لباس امامے کے اندر ہوتے ہیں, ایک شانی الگ ہوتی ہے, کوئی شک نہیں ہے. دکھ ہوتا ہے, اور بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ برصغیر کے جو مومنین ہیں ابھی تک نہ وہ حج کے معاملے میں اس طرح سے سنجیدہ ہوئے, اور نہ ہی بقیع کی زیارت کے بارے میں اور خانہ کعبہ کی زیارت کے بارے میں سنجیدہ ہوئے. کربلا کا آغاز ہے مدینہ منورہ, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. کربلا کا آغاز مدینہ منورہ ہے, کربلا کا درمیان ہے مکہ مکرمہ, کربلا میں اختتام ہے اس داستان کا, داستان شہادت کا, اور پھر داستان اسیری کا آغاز ہے کربلا. داستان اسیری جو ہے اس کا آغاز ہے کربلا. کربلا کی داستان, اس کا آغاز مدینہ, اس کا درمیان مکہ, اور پھر اس کا اختتام کربلا. داستان اسیری, اس کا آغاز کربلا, اس کا درمیان کوفہ اور شام, اور رہائی کے بعد پھر واپس اس کا اختتام مدینہ منورہ. مدینہ, مدینہ تو مکمل مجلس کا نام ہے, مدینہ مکمل مصائب آل محمد کا نام ہے. سادات میں, مومنین میں جوش ہونا چاہیے, ایک شوق ہونا چاہیے کہ ہمیں محلہ بنی ہاشم دیکھنا ہے, ہمیں وہ جگہ دیکھنی ہے کہ جہاں سے حسین کا لٹا ہوا قافلہ رخصت کے لیے آمادہ سفر ہوا. واقعا یہ تو تڑپ ہونی چاہیے ہمارے اندر کہ ہمیں مکہ مکرمہ کے اندر وہ جگہ دیکھنی ہے کہ جہاں پر حسین آ کر عبادت کیا کرتے تھے, جس کا آج بھی نام مقام عبادت حسین ہے. ہمیں وہ جگہ دیکھنی ہے جو مقام سید سجاد ہے مکہ مکرمہ کے اندر. تڑپ ہونی چاہیے واقعا آل محمد کے ماننے والوں کے اندر کہ وہ جگہ کہ جہاں صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کو ترتیب دیا جا رہا تھا, ہم جا کر وہاں پر بیٹھ کر سید سجاد کی اتباع میں صحیفے کی ان دعاؤں کا مطالعہ کریں, وہ زمزمہ ہماری زبان پر بھی آئے, وہ نغمہ ہماری زبان پر بھی آئے. ہمیں وہ ذہن میں لانا چاہیے کہ یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پر حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا, اور حسین نے پہلی مرتبہ وہ جملہ کہا مثلی لا یبایع مثلہ, کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ ایام وہ ہیں برادران عزیز, آج کی پوری مجلس ظاہر ہے کہ ان سوالات ہی کو ہم نے ڈیڈیکیٹ کر دی. یہ ایام وہ ہیں کہ جن ایام کے اندر ہم آل محمد کے گھرانے کی رہائی کے بارے میں سنا کرتے ہیں کہ آل محمد کا گھرانہ وہ لٹا ہوا قافلہ جب رہا ہوا. ہمارا سلام ہو جناب زینب پر, کہ بی بی کی وہ سیاسی بصیرت کہ ظالم کے شہر میں, ظالم کے مکان میں مظلوم کا ماتم, اور اس کے بعد پھر جب وہ ماتم مکمل ہو گیا تو سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں سواریاں تیار ہیں, آئیے چلیے وطن چلتے ہیں. جناب زینب باہر آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ ہاں سواریاں تو تیار ہیں, ناکے ہیں اور ان کے اوپر اماریاں بھی ہیں اور پردے بھی ہیں, مگر ریشمی پردے ہیں, حریر و دیبا کے پردے ہیں. جناب زینب نے وہ ریشم کے پردے دیکھے اور واپس اسی مکان کے اندر چلی گئی. سید سجاد قریب آئے, پھوپھی اماں کوئی خاص بات؟ کہا کہ ہاں بیٹا سید سجاد, اب ریشمی پردوں میں بیٹھنے کے ہم کہاں قابل رہے. اے بیٹا ان پردوں کو تبدیل کرواؤ, سیاہ پردے ہوں, سیاہ علم ہوں, سیاہ اماریاں ہوں, تو پھر ہم یہاں سے عازم سفر ہوں. پردے تبدیل کروائے گئے. سیاہ علم، سیاہ پردے، اور اب بیبیاں اس میں سوار ہوئیں۔ سید سجاد پوچھتے ہیں پھوپھی اماں اب اجازت ہے وطن چلیں؟ جناب زینب کہتے ہیں بیٹا وطن تو بعد میں جائیں گے، پہلے زندان کے پاس چلو۔ زندان کے پاس ان سواریوں کو ٹھہرایا گیا، اور پھر جناب زینب ایک مرتبہ پھر سواری سے نیچے اتری، سید سجاد بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، شام کے لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں۔ آہستہ آہستہ زندان کے اندر سید سجاد بھی جاتے ہیں، جناب زینب بھی جاتی ہیں، وہ ننی سی قبر نظر آتی ہے، اس معصوم بچی کی، سکینہ کی قبر۔ اب آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ جب کوئی رخصت ہو رہا ہو تو اسے وہ سارے واقعات یاد تو آئیں گے، سید سجاد بھی سوچ رہے ہیں کہ یہی میری بہن مجھ سے پوچھا کرتی تھی کہ بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، اور میں کہتا تھا کہ بہن یہ شام کا وقت ہو گیا تو اب اپنے اپنے وطن کو جا رہے ہیں۔ یہی سکینہ مجھ سے پوچھتی تھی بھیا وہ وقت کب آئے گا کہ جب ہم وطن کو جائیں گے۔ اب میں اس بیٹی سے، اس بہن سے، سکینہ کی عمر 4 سال، سید سجاد جتنا باپ اور بیٹی میں فرق ہوتا ہے، کب میں سکینہ کو کیسے بتاؤں کہ اے سکینہ اب وطن جانے کا وقت آ گیا، چلنا ہے؟ اس وقت عجیب حسرت کے ساتھ بعض علماء کہتے ہیں کہ سید سجاد نے اپنی بہن کو مخاطب کر کے کہا، سکینہ میری جان سکینہ، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، میں تجھے گود میں نہیں اٹھا سکا۔ سکینہ تجھے معلوم ہے نا کہ بھائی بہت مجبور تھا، سکینہ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی، سکینہ میرے پیروں کے اندر بیڑیاں ڈال دی گئی تھی، میرے گلے میں توک، بیٹا میں تجھے گود میں نہیں اٹھا سکا، آج بھائی کے ہاتھ آزاد ہیں، میری گود میں آئے گی؟ یہ عشق کی زبان، یہ محبت کی زبان سید سجاد اپنی بہن سے باتیں کر رہے ہیں، اور ایسے میں جناب زینب کیا کہتی ہے؟ جناب زینب کہتی ہیں سکینہ پھوپھی بہت شرمندہ ہے، تجھے ساتھ لے کر تو آئی مگر یہاں سے اکیلی جا رہی ہے، مگر سکینہ میرا وعدہ ہے، پھوپھی وعدہ کرتی ہے کہ میں واپس شام آؤں گی، اپنی بچی کے پاس قیامت تک کے رہنے کے لیے واپس شام آؤں گی، میں کہیں اور دفن نہیں ہوں گی، میں یہیں پر دفن ہوں گی، اے سکینہ میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ وہ شام کی عورتیں، شام کے مرد پوچھتے ہیں بی بی ہمارے لیے کوئی حکم ہے؟ سید سجاد سے کہتے ہیں مولا ہمارے لیے کوئی امر ہے فرمائیے، تو ایک جملہ نقل ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں تمہیں معلوم ہے نا کہ بچے رات کو ڈر جایا کرتے ہیں، اس بچی کو بھی اندھیرے سے بڑا خوف آتا تھا، اگر ہو سکے تو شام ڈھلے ایک کام کرنا، ایک چراغ اس بچی کی قبر پر روشن کر دینا۔ ان لوگوں نے وعدہ بھی کر لیا اور یہ قافلہ روانہ ہو گیا، اور اب جب وہ کراس روڈ آیا کہ جہاں پر ایک راستہ مدینے کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ کربلا کی طرف جاتا ہے، تو جناب زینب کہتی ہیں اے بیٹا سید سجاد، مدینہ بھی بعد میں جائیں گے، پہلے ذرا کربلا کی طرف چلو، ہم دیکھیں تو صحیح کہ ہمارے بھائی کا لاشا کس حال میں ہے، جب چلی تھی تو میں نے ریگزار کربلا پر اپنے بھائی کا لاشا دیکھا تھا، معجزتاً سید سجاد دفن کر چکے ہیں، مگر اسباب ظاہری سے جناب زینب کو علم نہیں ہے، اے بیٹا میں کربلا جانا چاہتی ہوں، دیکھوں میرے ماں جائے کا حال کیا ہے۔ اور یہاں سید سجاد نے قافلے کا رخ موڑا اور کربلا پہنچے، اور دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ جابر ابن عبداللہ انصاری وہ بھی آ چکے ہیں کربلا کے اندر، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، عطیہ ان کا ایک ساتھی ہے، اس نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں اے عطیہ ایک کام کر، مجھے ان قبروں کے درمیان یہ بتا کہ میرے مولا حسین کی قبر کون سی ہے۔ عطیہ کہتا ہے جابر میں کیا بتاؤں، مجھے نہیں معلوم، کوئی نشانی یہاں پر نہیں ہے، بس قبریں ہیں، کہا بس قبروں کے درمیان لے جا کر مجھے کھڑا کر دے۔ جابر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ جابر نے اتنا کہا، ایک قبر سے آواز آئی وعلیک السلام یا امی جابر، اے چچا جابر آپ پر بھی میرا سلام ہو۔ جابر نے آواز سنی، کہا یہ میرے مولا کی قبر ہے، یہ میرے آقا کی قبر ہے، بس مجھے یہاں پر لے جاؤ جہاں سے آواز آئی ہے۔ عطیہ نے ہاتھ پکڑا، اس قبر تک پہنچا دیا۔ جابر نے ایک صدا بلند کی یا حسین، اور بے ہوش ہو گئے۔ خواب میں مولا حسین نظر آئے اور حسین کا وہی روپ کے جس میں زخموں کے نشانات نمایاں تھے. جابر کہتے ہیں مولا میں نے یہ تو سنا تھا کہ آپ زخمی ہیں مگر اتنے زخمی ہیں یہ معلوم نہ تھا. حسین کہتے ہیں جابر باقی باتیں بعد میں, ابھی آپ ایک کام کریں کھڑے ہو جائیں اور دور چلے جائیں. جابر پوچھتے ہیں مولا کیا میری کوئی خطا میری زیارت قبول نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں, بات یہ نہیں ہے جابر, بات صرف اتنی ہے کہ ابھی میری زینب آ رہی ہے. ابھی میری زینب آ رہی ہے, آپ دور چلے جائیے. جابر کا شانہ عطیہ نے ہلایا اور ایک جملہ کہا, اے جابر لگتا ہے ہم مارے گئے, ایک قافلہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے, ہو سکتا ہے یہ یزید کو اطلاع مل گئی ہو کہ ہم یہاں حسین کی زیارت کے لیے آئے ہیں. جابر نے کہا حسین کے نام پر جان قربان ہے مگر ذرا دیکھو تو صحیح وہ قافلہ ہے کیسا. عطیہ کہتے ہیں کہ نہیں جابر یہ یزید کی سپاہ نہیں ہو سکتی, اس کے آگے تو کالے کالے علم نظر آ رہے ہیں, کالی اماریاں نظر آ رہی ہیں, یہ یزید کی فوج نہیں ہو سکتی. جابر کہتے ہیں مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ اس میں کوئی مرد بھی نظر آ رہا ہے؟ کہا کہ ہاں ایک مرد ہے, انتہائی بوڑھا ہے, سر کے بال سفید, داڑھی کے بال سفید, بھووں کے بال سفید, چہرے پر جرریاں, کمر خم, کا لگتا ہے بہت ضعیف ہے. کہا بس لے جاؤ مجھے اس کے پاس لے جاؤ. وہ لے کر گیا اور جابر نے ایک سوال کیا, اے مرد ضعیف آپ کون ہیں؟ مجھے معلوم ہوا کہ آپ انتہائی ضعیف ہیں, اس قافلے کے اندر میرا ایک بیمار امام ہونا چاہیے اور وہ ضعیف نہیں ہے وہ جوان ہے. میں اپنے مولا کے بارے میں جانتا ہوں, زین العابدین کو میں پہچانتا ہوں, وہ کہاں ہے؟ اور وہ بوڑھا مرد کہتا ہے اے چچا جابر انا علی ابن الحسین, اے چچا جابر میں ہی زین العابدین ہوں. اور اب جابر نے وہی سوال کیا جس کی طرف کل میں نے آپ کو متوجہ کیا تھا کہ اے مولا یہ بتائیے کہ جوانی میں بوڑھے کیسے ہو گئے؟ سید سجاد نے ایک لفظ دہرا دیا, الشام الشام الشام. اے چچا جابر میں کربلا آ گیا, کربلا کے مصائب نے مجھے بوڑھا نہیں کیا, یہ دربار شام نے, یہ بازار شام نے مجھے بوڑھا کر دیا. جب یہ باتیں ہو رہی تھی زینب کہاں ہے؟ زینب اماری سے نیچے اتری, آہستہ آہستہ قدموں سے قبر حسین پر پہنچی اور ایک جملہ کہا کہ آقا حسین, اے بھیا حسین, تیری زینب بہت خوش ہے اور بہت غمگین ہے. خوش اس لیے ہے کہ تیرا مشن پورا کر کے آئی ہے, میں کوفہ اور شام کو پتا کر کے آئی ہوں, مگر بھیا تیری بہن بہت شرمندہ ہے, تیری ایک امانت میں لے کر گئی واپس نہ لا سکی, سکینہ کو شام میں کھو کر آئی ہوں. سکینہ میرے ساتھ